تو یہ کر پا رہے ہیں کہ میں گانے بجانے کے آلات
جس کو مزامیر کہتے ہیں میں ان کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں تو ہم وہی بجا رہے ہیں, یہ غلط ہے. برہنہ ہو کر ناچنا, بلکہ شرابیں پی جا رہی ہیں اور کیا, اور کیا اس سے بڑھ کے اور کیا کہوں میں. یوم آزادی اس طرح منایا جاتا ہے. تو شرعی حدود اور قیود کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی دن منا لینا, اللہ نے کوئی نعمت دی ہو اس کو ہر سال یاد کر لینا اور اس کا تذکرہ کر لینا اور کچھ دعائیں کر لینا, کچھ خصوصیت کے ساتھ اس دن کو منا لینا, اس میں کوئی حرج بھی نہیں, یہ جائز ناجائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ تو ہمارا مدرسہ اور دیگر جو ہمارے سلسلے کے اکابر ہیں وہ جھنڈا لگاتے ہیں, یہ دن ہی تو منانا ہے اور کیا ہے. لہذا چونکہ 14 اگست کو ویسے شرعی اصول تو یہ ہے, میں شرعی اصول کی تو بات نہیں, میں اپنی رائے ایک دے رہا ہوں. ایک میری رائے یہ ہے کہ پاکستان جب حاصل ہوا تھا تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, خود اس میں کوئی راوی نہیں ہے بیچ میں, خود میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ 27ویں شب تھی, اگلے دن 27 رمضان تھا, 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا. اور اس میں حکمت یہ تھی, اور مجھے قوی اندازہ ہے, میں تو قریب یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, قریب قریب یقین کے ساتھ کہ اس سال 27ویں شب کو ہی شب قدر تھی. دیگر علامات سے یہ بات ظاہر بھی ہوئی. تو چونکہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا ہمارے بڑوں نے کہ اللہ ہمیں یہاں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی, آپ ہمیں خطہ عطا فرما دیجئے جہاں ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا لو تم یہ مطالبہ کرتے ہو تو ہم عین اس رات کو جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس رات میں ہی ہم تمہیں یہ ملک عطا فرماتے ہیں. تو اس اس سال میں 27ویں شب کو ہی یہ لیلۃ القدر تھی, اور ملک ہمارے بڑوں نے بتایا کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیں اور یہ اعلان ہو گیا کہ پاکستان بن گیا ہے. تو یہ اللہ کا, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میری رائے تو یہ ہے کہ اگر دن ہی منانا ہے تو 27 رمضان کو منانا چاہیے. چلیے جی منا لیتے ہیں 14 اگست کو, تو یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے اگر شرعی اصول کے تحت منایا جائے, شریعت کی اللہ کے احکامات نہ توڑے جائیں. بے دردی کے ساتھ شرابیں پی جا رہی ہیں, گانے بجائے جا رہے ہیں, موسیقی کا دور چل رہا ہے, یہ تمام چیزیں حدود سے تجاوز ہیں. ایک بات تو یہ میں نے عرض کر دی کہ جو یہ دن منایا جاتا ہے اس کو کوئی ناجائز نہ کہے, ناجائز سمجھنا غلط ہے. ہاں وہ کسی معین شخصیت کے ساتھ کوئی دن منانا اس کی تو ظاہر ہے کوئی گنجائش نہیں, کسی معین شخصیت کے ساتھ کوئی دن خاص کر لینا اس میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ خاص نہیں کیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت وہ بھی ربیع الاول میں ہے اور وفات بھی ربیع الاول میں ہے, تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکمت اس کی منکشف فرمائی کہ اگر کوئی پیدائش کی خوشی منانا چاہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو جلدی اس کو یہ احساس ہو جائے کہ بھائی اس مہینے میں تو وفات بھی ہوئی تھی, تو وہ رک جائے پیدائش کی خوشی منانے سے, اور اگر کوئی وفات کا غم منانا چاہے تو وہ رک جائے کہ اس مہینے میں تو پیدائش بھی ہوئی ہے. اللہ کا کیا نظام ہے کہ اس کو متوازن کر دیا, اسی مہینے میں پیدائش بھی اسی مہینے میں وفات بھی. تو حضرت فرماتے ہیں اس میں حکمت یہی ہے کہ کوئی دن نہ منائے, حضور کا بھی کوئی دن نہ منائے, معین شخصیات کے ساتھ دن منانا اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں کوئی انعام اللہ نے دیا ہو جس کا تعلق امت سے ہو کسی معین شخصیت سے نہ ہو, اس دن کے منا لینے میں شرعی حدود اور قیود کی پابندی کے ساتھ اس دن کو منا لینے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, حضرت بہت اہتمام کے ساتھ جھنڈے کو لگایا کرتے تھے. یہ جھنڈا لگایا جانا پہلی اگست آتے ہی حضرت جھنڈا لگوا دیتے تھے, وہاں جب ہم طالب علم تھے گلشن میں تو حضرت وہاں جھنڈا لگوا دیتے تھے, پہلی اگست کو جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا. یہ جھنڈا لگانا کیا چیز ہے, یہ دن منانا ہے, دن منانا ہے, اسی کو تو دن منانا کہتے ہیں, پہلے سے اس کی تیاری کی جا رہی ہے گویا کہ. دن منانے کی بھی پہلے سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور شرعی حدود و قیود کے ساتھ تو ہم علماء ہی, ہمارے بزرگوں نے ہی منایا دن, اور کون مناتا ہے اس طرح؟ حدود کی رعایت لوگ نہیں کر پاتے. تو ایک بات تو یہ, میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا کہ بھئی یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی کہتا ہے ناجائز ہے, ناجائز نہیں ہے. اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے, والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا, کہ جن لوگوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم مظالم ڈھائے گئے تھے, تو ضرور بھی ضرور ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا جو اجر ہے وہ زیادہ بڑا ہے, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر وہ جانتے ہوتے. یہ آیت دراصل مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے اس کے بارے میں نازل ہوئی. اور ہاجروا یعنی ہجرت سے مراد حبشہ کی ہجرت ہے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, کہ بہترین ٹھکانہ دیے جانے سے مراد مدینہ منورہ ہے. اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے, یہ آیت مکی ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, لہذا ہجرت سے مراد حبشہ کی ہجرت ہے اور بہترین ٹھکانے سے مراد مدینہ منورہ ہے. لیکن تفسیر کا ایک اصول یہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص الواقعہ, یہ ہجرت, یہ تفسیر کا اصول ہے کہ عبرت اعتبار کس کا ہوتا ہے, الفاظ کے عام ہونے کا اعتبار ہوتا ہے, خاص اس قصے کا اعتبار نہیں ہوتا, خاص اس واقعے کا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اس کا اعتبار نہیں ہوتا, بلکہ قرآن کریم کے الفاظ عام ہوتے ہیں, عام ہر جگہ فٹ ہو سکتے ہیں, جہاں ایسی چیز پیش آئے وہاں یہ فٹ ہو سکتے ہیں. لہذا اسی تفسیر کے اصول کی روح سے یہ آیت قیام پاکستان پر بھی مکمل طور پہ صادق آتی ہے, مکمل طور پہ من وعن صادق آتی ہے یہ آیت. اور تفسیر کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا, اس لیے اس آیت کو یہاں پر فٹ کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے اور غلط نہیں ہے کہ جنہوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی ہم ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ایسا ہوا ہے, مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کرنے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ جیسا ٹھکانہ اللہ نے عطا فرمایا, جہاں سے اسلام پھیلا آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں, دین کی بات سنائی جا رہی ہے. اور یہی ایسا ہی قیام پاکستان کے وقت ہوا کہ مظالم ڈھائے گئے, اہل اسلام کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا گیا, تو انہوں نے ایک ملک کا مطالبہ کیا. اور یہ وہ نازک وقت تھا کہ اس وقت میں خود ہمارے بڑے بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئے, اور اس موقع پر دو جماعتیں وجود میں آئیں, انگریزوں کے مظالم کی وجہ سے دو جماعتیں وجود میں آئیں. ایک تو انڈین نیشنل کانگریس تھی, اس کا نظریہ یہ تھا کہ بلا تفریق مذہب اور نسل کے انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے اور ایک الگ خطہ, آزاد خطہ حاصل کیا جائے, ہندوستان کو آزاد کرایا جائے اور بلا تفریق مذہب اور نسل کے یہاں پر حکومت قائم کی جائے. یہ نظریہ کانگریس کا تھا جس کا پورا نام انڈین نیشنل کانگریس تھا. اور دوسرا نظریہ مسلم لیگ کا تھا. مسلم لیگ کا نظریہ یہ تھا کہ جہاں جہاں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک الگ خطہ قائم کیا جائے اور اکثریتی علاقوں کو اس مسلم حکومت کا, اس مسلم اسلامی مملکت کا حصہ قرار دیا جائے. یہ گویا مسلم لیگ کا نظریہ تھا کہ ایک خطہ حاصل کیا جائے جہاں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق مسلمان زندگی گزار سکیں, وہاں قیودات نہ ہوں, کوئی قید نہ ہو, کوئی روک ٹوک نہ ہو شریعت پر عمل کرنے میں. یہ نظریہ مسلم لیگ کا تھا. ایک غلط فہمی کا میں پہلے ازالہ کرنا چاہوں گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نے نظریہ پاکستان پیش کیا. جن لوگوں کا یہ خیال ہے یہ بہت سخت غلطی ہے. مسلم لیگ نے نظریہ پاکستان پیش نہیں کیا تھا. پہلے ایک کتاب ہے تعمیر پاکستان اور علماء ربانی منشی عبد الرحمن صاحب مرحوم کی, یہ اردو بازار سے مل سکتی ہے, یعنی چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی نہیں ہے. تعمیر پاکستان اور علماء ربانی منشی عبد الرحمن مرحوم, اس کتاب کے اندر مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ جن کا ترجمہ قرآن بھی آتا ہے, انہوں نے قرآن کا آسان ترجمہ بھی کیا ہے, وہ دستیاب ہے, انہوں نے ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ میری 1928 میں پہلی مرتبہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کے ساتھ پہلی مرتبہ حاضری تھانہ بھون ہوئی, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہاں ہم حاضر ہوئے, ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں حضرت نے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کے سامنے ایک اسلامی مملکت کا نقشہ پیش کیا کہ جی یہ چاہتا ہے کہ اب ایک اسلامی مملکت ہو جہاں پر بیت المال ہو, جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہو, جیسے اسلامی مملکت کی حدود اور قیود ہوتی ہیں اس کے مطابق ایک اسلامی خالص ٹھیٹھ اسلامی حکومت قائم کی جائے. یہ واقعہ ہے 1928 کا, یہ تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور قرارداد پاکستان بہت بعد میں پیش ہوئی ہے. پاکستان کا جو نظریہ اور تصور ہے وہ بہت بعد میں پیش کیا گیا. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا 1928 کا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے یہ تو سوچ اس وقت ظاہر کی تھی, نہ جانے اس سے پہلے کب سے یہ سوچ ہوگی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا کہ ایک اسلامی مملکت ہو جس میں جو سارے اسلامی مملکت کے شعبے ہیں وہ قائم کیے جائیں, آزادی کے ساتھ وہاں مسلمان اپنی زندگی گزار سکیں شریعت کے مطابق. یہ 1928 میں پیش, گویا آپ یوں سمجھیں کہ 1928 میں باقاعدہ طور پہ یہ نظریہ پیش کیا گیا. تو یہ سمجھنا بالکل غلط ہے. کیوں, وجہ اس کی, آج میڈیا کا دور ہے, کتابیں چھاپی جا رہی ہیں, اس میں وہ ہمارے بزرگوں کی تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے کہیں ایسا, بلکہ جو باتیں ہیں وہ بھی نکالی جا رہی ہیں اب تو نصاب سے, قرآن کی آیات وغیرہ وہ ان کو نکالا جا رہا ہے, کم کیا جا رہا ہے, تو یہ باتیں کہاں وہ بتائیں گے لوگوں کو. لہذا جس کتاب کے اندر یہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. تو یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مسلم لیگ نے یہ نظریہ پیش کیا. یہ نظریہ در حقیقت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ کے قریب ہوئے تھے, ایسا نہیں ہے. مسلم لیگ حکیم الامت کے پاس آئی تھی. یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ حضرت تھانوی نے مسلم لیگ کی حمایت کی تھی. تو گویا یہ بھی ٹھیک ہے, یہ جملہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت قریب ہوئے تھے. حضرت کا تو پہلے سے نظریہ یہی تھا کہ ایک اسلامی مملکت ہو, اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے سامنے یہ بات پیش بھی کی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان دونوں بزرگوں میں اتفاق نہ ہو سکا اس مسئلے پر, اور اس میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بس اللہ کی حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جو منظور اللہ کو ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. اس وقت اتفاق نہ ہو سکا. ہاں, اس واقعے سے ایک بات یہ چند باتیں ثابت ہوئیں. 1901 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی, مسلم لیگ کا وجود تھا اس وقت بھی. یہ واقعہ تو میں 1928 کا بتا رہا ہوں, لیکن حکیم الامت نے مسلم لیگ کے عمائدین کے سامنے, سب سے پہلے مسلم لیگ کے عمائدین کے سامنے یہ بات پیش نہیں کی. یہ بھی یاد رہے, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ نظریہ پیش کیا تو ایک عالم ربانی صاحب نسبت متقی بزرگ کے سامنے, مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایسا ہونا چاہیے. اس سے صاف واضح طور پر پتا چلا کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ کے ذریعے سے اس کام کی تکمیل نہیں چاہتے تھے. مسلم لیگ کی تو اپنی حالت یہ تھی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کانگریس کو اندھا سمجھتا ہوں اور مسلم لیگ کو کانا سمجھتا ہوں. مسلم لیگ ایک آنکھ سے اندھی ہے اور کانگریس انڈین نیشنل کانگریس دونوں آنکھوں سے اندھی ہے کیونکہ اس کی قیادت کفار کے ہاتھ میں ہے. اور گاندھی جی کو تو حضرت نے بہت بڑا مکار قرار دیا تھا. کسی نے کہا حضرت گاندھی جی بہت عقل مند آدمی ہے, فرمایا توبہ کرو توبہ کرو. عقل مند کہتے ہو؟ ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون. جگہ جگہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں, اس قرآن کے اندر بیان کیے واقعات میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تم کہہ رہے ہو عقل والا ہے گاندھی, اس کو مکار کہو. عقل والا عقل مند ہوتا تو اسلام لے آتا. وہ کیوں نہیں اسلام لے آیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے قرآن کریم میں. تو حضرت نے فوراً ٹوک دیا, عقل مند مت کہو مکار کہو. تو حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ شخص بہت دھوکے باز آدمی ہے, مسلمانوں کا پکا دشمن ہے. بظاہر یہ کہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں ہمدرد ہوں لیکن اندر سے مسلمانوں کا سخت دشمن ہے. اور کئی واقعات حضرت نے فرمایا, میرے سامنے کئی شواہد ہیں کہ یہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے یہ شخص. تو حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا میں کانگریس کو نابینا دونوں آنکھوں سے اندھا سمجھتا ہوں اور مسلم لیگ کو ایک آنکھ سے اندھا سمجھتا ہوں, کیونکہ بہرحال اس کانگریس کی تو قیادت ہی غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی اور مسلم لیگ کے جو عمائدین تھے وہ اگرچہ مسلمان تھے لیکن ان کی دینی حالت بہت قابل رحم تھی. نہ اتباع سنت, نہ اتباع شریعت, نہ پردے کا اہتمام, کچھ بھی نہیں تھا لیکن تھے تو مسلمان. اس لیے فرمایا میں ان کو کانا سمجھتا ہوں کہ ایک آنکھ سے نابینا ہے, ایک آنکھ ان کی صحیح ہے. تو جو ایک آنکھ جس کی صحیح ہو اس کی اصلاح زیادہ اچھی طرح ہو سکتی ہے, زیادہ اچھی طرح وہ بات مان سکتا ہے. اس لیے حضرت نے مسلم لیگ کی حمایت کی تھی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے سے 1928 میں جس کا ذکر کیا ہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے رحمت اللہ علیہ نے تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں, اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ کے سامنے انہوں نے اپنا یہ منصوبہ نہیں رکھا, اپنی فکر کو نہیں رکھا. سب سے پہلے ایک ربانی عالم کے سامنے, اللہ والے عالم کے سامنے اس بات کو رکھا. تو حضرت یہ چاہتے تھے کہ یہ عظیم کام کہ ایک مملکت ہو, اسلامی مملکت ہو, اور اس کے حصول کے لیے جو تحریک چلائی جائے وہ علماء کے ہاتھ میں ہو, اس کی قیادت خالص مسلمان علماء کے ہاتھ میں, علماء کے. اس لیے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سامنے حضرت نے یہ منصوبہ رکھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مرضی, حکیم الامت اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میں اس وقت اتفاق نہیں ہو سکا, اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. تو بہرحال یہ دو واضح حصوں میں ہمارے مسلمان اس وقت تقسیم ہوئے, بلکہ علماء بھی تقسیم ہوئے. کچھ اس طرف تھے, جناح صاحب سے پوچھا گیا, محمد علی جناح صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جو یہ آواز لگا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے کون, سارے علماء تو آپ کے مخالف ہیں. تو انہوں نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عالم ہے کہ اگر ہندوستان کے تمام علماء کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس عالم کو رکھ دیا جائے, اس ایک اکیلے عالم کو, تو فرمایا کہ اس وہ جو ایک پلڑا جس میں وہ عالم بیٹھا ہو اس کو رکھا جائے وہ پلڑا جھک جائے گا. تو وہ اخبار والے تھے, انہوں نے پوچھا یہ کون سا عالم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ عالم ہندوستان کے ایک دور افتادہ قصبے تھانہ بھون میں رہتا ہے, اس کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے. یہ جناح صاحب کے الفاظ تھے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اس قدر مسلم لیگ کی اصلاح کی فکر تھی کہ حضرت جا بجا خطوط لکھتے تھے, جا بجا وفود بھیجتے تھے. اور ادھر جناح صاحب کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اجازت دے رکھی تھی, میں کتنا ہی مصروف ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی کا کوئی پیغام آ جائے, ان کی طرف سے کوئی وفد آ جائے, ان کی طرف سے کوئی شخص ملنے آ جائے, کتنا ہی میں مصروف ہوں, فوراً میرے پاس بھیج دو. انہوں نے اپنے ملازمین کو اپنے متعلقین کو یہ نصیحت کر رکھی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ کوئی خاص پیغام تھا, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ایک خاص خط لے کر حکیم الامت کا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا جناح صاحب کے پاس گئے. ان کی کوٹھی پر پہنچے تو ان کے ملازمین نے کہا جناح صاحب تو اندر اپنے خاص کمرے میں ہیں, لیکن چونکہ آپ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی طرف سے آئے ہیں اور جناح صاحب نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ جب بھی کوئی ان کی طرف سے آ جائے تھانہ بھون سے تو فوراً میرے پاس بھیجا کرو, لہذا آپ جلدی سے اندر چلے جائیے. وہ سیدھے ایک کمرے سے, وہ کہتے ہیں میں ایک کمرے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, یہاں تک کہ جناح صاحب کے خاص کمرے میں جا پہنچا. اور جب میں پہنچا ہوں اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ جناح صاحب سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رو کر اللہ تعالی سے پاکستان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. جو لوگ جناح صاحب کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں یہ بھی ان کی غلطی ہے. یہی تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں علامہ ظفر احمد عثمانی کے حوالے سے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب نقل کیا ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خواب بہت کم دیکھتا ہوں, یہ بھی فرمایا میں خواب بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ملاحمہ یعنی مجاہدین جمع ہیں, انبیاء علیہم السلام جمع ہیں, اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ موجود ہیں اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑا میدان ہے. اور اس میدان میں ایک بہت اونچی نشست پر نمایاں جگہ پر جناح صاحب عربی لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور چاروں طرف فرشتے پانی لے کر اور ان کی خدمت میں اولیاء اللہ کی انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں دوڑے پھر رہے ہیں. میں نے حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے ایک فرشتے کو روک کر پوچھا جناح صاحب کو یہ مقام کیوں دیا گیا ہے, یہ تو بہت نمایاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عربی لباس پہنے ہوئے ہیں. تو فرشتے نے جواب دیا کہ اس وقت یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کو یہ مقام دیا گیا ہے. یہ خواب کس کا ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کسی عام آدمی کا خواب ہوتا تو میں شاید کوئی اہمیت بھی نہ دیتا. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اتنے بڑے ولی اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے شاید جناح صاحب کی مغفرت ہو جائے. یہ محبت بھی کافی ہے اللہ والوں سے مغفرت کرانے کے لیے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے مولانا شبیر علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جو بھتیجے سگے بھتیجے تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اور خانقاہ تھانہ بھون کے ناظم بھی تھے, 47 میں وہ یہاں تشریف لے آئے تھے پاکستان, انہوں نے خود حضرت والا کو بتایا کہ جناح صاحب کی درخواست پر جو انہوں نے حکیم الامت سے کی تھی ان کے لیے شبیر علی تھانوی صاحب یعنی ان کو بھیجا گیا مولانا شبیر علی تھانوی صاحب کو, اور فرمایا کہ میں نے خود جناح صاحب کو نماز سکھائی, نماز پڑھنی سکھائی وہ, اور انہوں نے فرمایا کہ میں حنفی مسلمان ہوں, سنی حنفی مسلمان ہوں, اور میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. لہذا یہ سمجھنا بھی غلطی ہے. کوئی کہتا ہے وہ خوجہ کافر تھے, کوئی کہتا ہے آغا خانی تھے, یہ بالکل غلط ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی سے خاص محبت رکھنے والوں میں سے تھے, میں نام نہیں لیتا, بہرحال للعاقل تکفیل اشارہ, وہ ان میں سے تھے, یہ سمجھنا بالکل غلط ہے. انہوں نے خود مولانا شبیر علی تھانوی صاحب کو بتایا کہ میں حنفی سنی مسلمان ہوں, اور اسی طرز پر انہوں نے نماز سیکھی, اسی کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ اور حکیم الامت نے ان کے لیے باقاعدہ مولانا شبیر علی تھانوی صاحب کو بھیجا, انہوں نے جا کے ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں نماز وغیرہ سکھائی. لہذا ان کے بارے میں بھی بعض لوگ غلط بات کہہ جاتے ہیں, اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کتنی مسجدیں ہیں پاکستان میں, کتنے مدرسے ہیں, کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ان سب کا ثواب ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی، محنت کی. لہذا یہ اکابر ہمارے دو حصوں میں تقسیم ہوئے اور بالآخر پاکستان کی جدوجہد کی گئی، ایک محنت ہوئی، تحریک چلی اور پاکستان وجود میں آیا. تو یہ سمجھنا کہ مسلم لیگ، حکیم الامت مسلم لیگ کے پاس گئے تھے، ایسا نہیں ہے. خود مسلم لیگ کو مسلمانوں کی حمایت عامہ حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے عالم کی ضرورت تھی اور انہوں نے خود رابطہ کیا. لہذا حکیم الامت اور خود حکیم الامت نے جب دیکھا کہ دو جماعتیں بن چکی ہیں، تحریک چل رہی ہے، ان میں سے کوئی ایک تحریک کا کامیاب ہو جانا، حضرت کو قرائن سے پتہ بھی چل گیا تھا کہ کوئی ایک تحریک کامیاب ہو جائے گی، اگر کانگریس قائم کی حکومت قائم ہو گئی تو بلا تفریق مذہب و نسل حکومت قائم ہوگی. اور اس کو ہمارے حضرت والا نے سمجھایا تھا کہ اگر کہیں پر 9,000 کافر رہتے ہوں، ان میں سے 6,000 ہندو ہوں اور 3,000 مسلمان ہوں، 9,000 کی آبادی ہو، 3,000 مسلمان ہوں، 6,000 ہندو ہوں، اب جب ووٹ پڑے گا، ووٹنگ ہوگی، تو کس کی حکومت قائم ہوگی؟ اکثریت کی. جو اکثریت چاہے گی وہی ہوگا. لہذا حکیم الامت نے بھانپ لیا کہ یہ تحریکیں، ان میں سے کوئی ایک ضرور کامیاب ہوگی، کیونکہ عوام بیزار ہو چکے ہیں انگریز سے، عوام بیزار ہو چکے ہیں، لہذا کوئی ایک تحریک ضرور کامیاب ہو جائے گی. اب اگر کانگریس کی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہی ہوگا جو ہندو چاہیں گے، اور اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی ہے تو، اگر مسلم لیگ کی، اور مسلم لیگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہے، یعنی جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں اسلامی مملکت قائم ہو جائے، تو اگرچہ یہ مسلمان تو ہیں لیکن ان کی دینی حالت بہت قابل رحم ہے. اس لیے حضرت نے بھی فیصلہ فرمایا کہ من ابتلی ببلیتین فلیختر احوانہما، یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو دو مصیبتوں میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہو جس کو، اس کو چاہیے، دو مصیبتیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور وہ آ کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے ہی لیں گی، تو اس کو چاہیے کسی ایک کو خود ہی اختیار کر لے اور ان میں سے چھوٹی کو اختیار کر لے، آسان کو. فلیختر احوانہما، جس کو ہم انگریزی والے لیسر ایول کہہ دیتے ہیں، لیسر ایول سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، چھوٹی برائی. تو بڑی برائی ہے چھوٹی برائی، تو کانگریس بڑی برائی تھی کہ اس کی قیادت وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی، مسلم دشمنوں کے ہاتھ میں تھی. حضرت نے مسلم لیگ کی قیادت مسلمان کر رہے تھے، لہذا حضرت نے اس کو اختیار کیا، یہ فقہی قاعدے کے تحت کیا. اور دوسرا یہ کہ اصول ہے، اصولی بات قرآن کریم میں موجود ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں، یاد رکھو، بس تم میں دو ہی گروہ ہیں، کافر اور مسلمان، بس یہی دو قومی نظریہ ہے. جس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں، یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بس تم میں سے ایک گروہ کافر ہے، دوسرا مسلمان ہے، یہی دو قومی نظریہ ہے. یہ کوئی ہوائی بات نہیں تھی، ہمارے بزرگوں نے یہ دو قومی نظریے کی ایسی حمایت نہیں کی تھی، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. مولانا ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، طواف کے دوران انہیں ایک شخص نے روک لیا کہ آپ مسلم لیگی ہیں، آپ نے ہندوؤں کی حمایت کی. تو فرمایا، رک گئے مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ بھی رک گئے اور فرمایا، سنو، ولا عبد مؤمن خیر من مشرك ولو اعجبكم، مسلمان بندہ، ایمان والا جو بندہ ہو، وہ بہت بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو. ولو اعجبكم، تمہیں وہ مشرک کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن ایک کمزور سا ایمان والا، بد عمل ہی صحیح، لیکن وہ اس مشرک سے لاکھ درجے بہتر ہے. اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سینے پہ ہاتھ، انگلی بھی رکھ دی. اس میں اشارہ تھا کہ بھائی، یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، تم نے کانگریس کی حمایت کی اور وہ اس کی قیادت غیر مسلموں کے ہاتھ میں, ہم نے تو مسلمانوں کی حمایت کی ہے اور اس آیت کو دلیل بنا کے پیش کیا. وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, ایمان والا بندہ, ایمان والا ہو, کتنا ہی بد عمل ہو, کتنا ہی گیا گزرا ہو, وہ مشرک سے بہت بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہو. اسی آیت کی روح سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا واہ بھائی واہ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کہیں پہ گلاس رکھ دو وہ نہیں ملتا, کپڑے رکھ دو وہ نہیں ملتے, کوئی چیز رکھ دو وہ غائب, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور وہاں دیکھو برطانیہ میں جا کے دیکھو, امریکہ میں جا کے دیکھو, وہاں کتنی قانون کی پابندی ہے. تو حضرت والا فرماتے تھے, حضرت والا عجیب مثال دیتے تھے رحمت اللہ علیہ, فرماتے تھے جو ہاتھی کا پخانا کھاتا ہو, جس کی غذا ہاتھی کا پخانا ہو, اس کا پیٹ مرغی کی بیٹ سے نہیں بھرتا. جو ہاتھی کا پخانا ہی کھاتا ہو, اس کا پیٹ مرغی کی بیٹ سے, مرغی کے پخانے سے نہیں بھرتا. لہذا وہ بڑا ہاتھی کا پخانا کھانے والے ہیں وہ لوگ, یہ جو جن کو ہم بڑا بہت جن کی تعریفیں کرتے ہیں غیر مسلم ممالک میں, کہ ہاں وہاں بڑی پابندی ہے, وہ ہاتھی کا پکانا کھانے والے ہیں, ان کا مرغی کے وہ یہ چھوٹی موٹی چوریاں, گلاس اٹھانا اور یہ کپڑے چوری کرنا نہیں, یہ ان کیا نہیں ہے, بڑی چوری کرتے ہیں وہ. امریکہ میں پتا چلا کہ ایک دفعہ نیو یارک میں 10 منٹ کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوئی اور کروڑوں ڈالر, کئی لوگ قتل ہوئے اور کروڑوں ڈالر کی ڈکیتی ہوئی. تو یہ کوئی یہ ہیں ہاتھی کا پخانا کھانے والے, ان کی چھوٹی موٹی چوری سے, اور سب سے بڑی چوری تو یہ ایمان کی چوری ہے, اتنے بڑے چور ہیں, ایمان سے محروم ہیں. تو کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو, وہ بہرحال بہتر ہے مشرک سے, چاہے مشرک کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو. ماں ہندوستان میں بھی ابھی مجھے حرم شریف کے سفر میں کچھ علماء کرام وہاں ملاقات ہو گئی مسجد نبوی میں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ یہ ہوا یہ ہوا. میں نے کہا بھائی یہ یہیں کا واقعہ ہے حرم مکہ کا, مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی تھی, جب انہوں نے یہ آیت سنی کہا واقعی, فوراً ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے واقعی. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ کے دلائل ایسے ہی ہوتے تھے کہ آدمی خاموش ہو جائے اور ماننے پہ مجبور ہو جائے. لہذا اس ملک کی جدوجہد میں ہمارے اکابر نے حصہ لیا باقاعدہ. ہمارے دادا شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ اعظم گڑھ کے مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے, باقاعدہ سیکرٹری تھے. اور الہ آباد کا جو جلسہ ہوا ہے جس میں قرارداد پاکستان باقاعدہ پیش کی گئی, ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ خود شریک ہوئے بنفس نفیس, اس جلسے میں خود شریک تھے مسلم لیگ کے. یہ بہت بڑا جلسہ تھا جو الہ آباد میں بہت تاریخی جلسہ ہوا, اور اس کے بعد دوسرا جلسہ اعظم گڑھ میں ہوا, اور یہ بھی اپنی وسعت کے اعتبار سے حضرت فرماتے تھے ایسے ہی معلوم ہوتا تھا جیسے الہ آباد جیسا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا. اور اس جلسے کی صبح ساری رات ہمارے جو دادا شیخ تھے مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ ساری رات نہیں سوئے اور پاکستان کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, اور تہجد پڑھ کر حضرت روانہ ہوئے ہیں پھول پور سے اعظم گڑھ تک روانہ ہوئے. اعظم وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو اپنی گاڑی میں لے کر آئے, عشاء کے وقت پہنچے, عشاء کے وقت تہجد سے روانہ ہوئے, تہجد کے وقت فاصلہ زیادہ تھا, واپسی عشاء کے بعد ہوئی, اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی ہے, تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی ہے, نہ میں نے سویا, میں سویا ہوں نہ کھایا نہ پیا. فرمایا میں نے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پیا, کھانا تو دور کی بات ہے, پانی کا ایک قطرہ میں نے نہیں پیا کہ کہیں مجھے پیشاب نہ لگ جائے, حاجت نہ ہو جائے پیشاب کی, اور پھر اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں نے پانی ہی نہیں پیا سرے سے. اس طرح ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے قائم کرنے کے لیے محنت کی ہے, یہ باتیں کہاں ملیں گی کتابوں میں. اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوا اس جلسے میں, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوا, اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی تھی. فرمایا ایک مصرع پڑا تھا کہ اگر یہ مسلم لیگ والے علماء کو ساتھ لے کر چلیں گے تو اپنی تحریک میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ علماء کے پاس علم ہے اور ان کے پاس علم نہیں ہے، وسائل ہیں علم نہیں ہے، علماء کے پاس علم ہے وسائل نہیں ہے، ان کے پاس وسائل ہیں مگر علم نہیں ہے مسلم لیگ والوں کے پاس. تو فرمایا ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا، ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا. ہمارے پاس کشتی نہیں یعنی وسائل نہیں ہے، عالم بیچارہ غریب ہوتا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں عالم کا غریب رہنا اور غربت میں رہنا ہی زیادہ پسندیدہ ہے، ورنہ اس کے پاس مال آ گیا تو یہ دنیا میں لگ جائے گا، دین کی خدمت کون کرے گا. حضرت فرماتے تھے حکمت یہی ہے کہ یہ غریب ہی رہے تو بہتر ہے. اور اللہ اور عجیب حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غریب کی پیسے میں اتنی، اس مؤذن اس امام کے پیسوں میں جتنی برکت ہے وہ کروڑوں روپے کمانے والوں کی آمدنی میں وہ برکت نہیں ہوتی. بچوں کو بھی پال رہے ہیں اور اچھا خاصا کنبا ہوتا ہے اور حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی رزق میں جو برکت ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی. تو حضرت فرماتے تھے غربت میں ہی رہے زیادہ بہتر ہے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعظم گڑھ میں فرمایا تھا، اعظم گڑھ کے جلسے میں مسلم لیگ کے، کہ یہ ہمیں کشتی نہیں ملتی یعنی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں انہیں ساحل نہیں ملتا، ان کے پاس وسائل ہیں مگر کشتی نہیں ہے، وہ ان کے پاس وسائل ہیں یعنی کشتی ہے مگر ساحل کا پتہ ان کو معلوم نہیں، اس کا علم ہم کو ہے کیونکہ ہم اہل علم ہیں، اگر یہ ہم کو ساتھ ملا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ بڑی کام کی بات علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعظم گڑھ کے جلسے میں فرمائی تھی. تو بہرحال ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے، خاص طور پہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے، اور بہت پہلے حضرت نے جب یہ تحریک شروع ہوئی حضرت نے مسلم لیگ کی حمایت کی تو حضرت نے یہ فرما دیا تھا ایک دفعہ تنہائی میں، مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی ان دونوں حضرات کو بلا کے فرمایا، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ والے اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک الگ ملک بن جائے گا. یہ کافی پہلے، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے مجذوبوں نے اطلاع بھی دے دی ہے کہ پاکستان بن جائے گا، یہ بھی حضرت حکیم الامت کا ملفوظ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ مجھے مجذوب لوگوں نے اطلاع دے دی ہے کہ پاکستان بن جائے گا. اور یہ دونوں حضرات کو بلا کے تنہائی میں فرمایا کہ ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے، اور بالآخر کامیاب ہوئے. اللہ نے ایک ملک دیا، کتنی قربانیاں اس ملک کے لیے دی گئیں، کتنی قربانیاں اس ملک کے لیے دی گئیں. میں حضرت کی خانقاہ میں ایک صاحب آتے تھے، انہوں نے خود بتایا کہ میں اس وقت بچہ تھا، اور لیکن یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ گاؤں، ہمارے گاؤں کے سارے مرد وہ باہر کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی حملہ نہ کرے ہماری عورتوں کو، ہماری عورتیں اور بچے اندر تھے گاؤں میں. ان بچوں نے جب خطرہ زیادہ ہو گیا تو ان عورتوں نے کہا ان مردوں کو ہماری وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہے، انہوں نے سب نے کنویں میں کود کر جان دے دی، ساری عورتیں اب کنویں میں کود پڑی اپنی عزت بچانے کے لیے. حاملہ عورتوں کے بچے پیٹ چاک کر کے بچے نکالے گئے، ان کو سکھوں نے اپنی کرپانوں میں پرو کر یوں کہا کہ یہ ہے تمہارے پاکستان کا جھنڈا. ایسی تو نہیں ملک بن گیا. اور دریائے امرتسر پار کرتے ہوئے ماؤں نے اپنے بچوں کو گود سے خود پھینکا ہے دریائے امرتسر میں کہ ان کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی، اگر ان بچوں کو نہ پھینکتی تو بھاگ نہ سکتی اور سکھوں سے اور ہندوؤں سے ان کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی تھی. ان بیچاریوں نے اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے پھینکا ہے. یہ ناچ گانے کے لیے یہ قربانیاں دی گئی تھیں، یہ جو ڈش اینٹینا اور انٹرنیٹ نظر آ رہے ہیں اس کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، موسیقی اور میوزک کے لیے، ننگے ناچ کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، ان ماؤں نے قربانی دی تھی. یہ لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن کہ ہم بتاؤ ہمارے بچوں کو اس لیے قربان کیا گیا، ہم نے کنوؤں میں اپنی عزت بچانے کے لیے اس لیے چھلانگ لگائی تھی کہ تم یہاں پر ناچ گانے کرو، تم اپنے گھر میں ایسے آلات لا کے رکھو کہ تم بھی خراب ہو، تمہارے گھر میں بھی بے برکتی آئے، تمہارے بچے بھی برباد ہوں، تمہاری نسل بھی برباد ہو، نہ تم نے مال کمانے میں اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھا، ہم نے یہ خون اس لیے دیا تھا، ہم نے اپنی گردنیں اس لیے کٹوائی تھی. گھر کے گھر برباد ہوئے، ایک کتاب کراچی یونیورسٹی میں موجود ہے لائبریری میں, امرتسر جل رہا ہے. یہ صرف امرتسر کے واقعات ہیں, بھارتی پنجاب کے, ایسٹ پنجاب, مشرقی پنجاب کے. آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, شاید آپ کو رات کو نیند نہ آئے کہ کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کے لیے. تب یہ ملک جا کے حاصل ہوا. اور ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے, مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ, ساری رات دعائیں فرماتے رہے وہ اعظم گڑھ کے جلسے کی رات میں. اور فرماتے تھے کہ جب یہاں پاکستان میں داخل ہوئے ہجرت فرما کر, اور بتایا گیا کہ حضرت وہ ہندوستان کا جھنڈا ہو رہا, یہ پاکستان ہے, اب پاکستان کی حدود شروع ہو گئی ہیں, تو حضرت نے اوپر سے نیچے تک فضا کو دیکھا, پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا, فرمایا الحمدللہ کلمے کا نور مجھے آسمان سے لے کر زمین تک محسوس ہو رہا ہے, کلمے کا نور محسوس ہو رہا ہے. اور ایک دفعہ بمبئی میں جب گئے پاکستان بننے کے بعد, فرمایا کہاں کہاں کراچی کی رونقیں اور انوارات, اور کہاں بمبئی کی یہ ظلمتیں. کراچی الگ ہے, بمبئی الگ ہے. اور ایک دفعہ فرمایا میں تو ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتا, منہ کر کے ہندوستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا بھی مجھے پسند نہیں. میجر تور جو حضرت سے متعلق تھے, بہت محبت رکھتے تھے, ان سے فرمایا جب جنگ ہو تو میری چارپائی اٹھا کر لے جانا. حضرت پیروں سے معذور ہو گئے تھے, فرمایا چارپائی اٹھا کر لے جانا, ایک توپ میرے حوالے کر دینا, میں گولے چلاتا رہوں گا, اور وہاں سے ایک گولہ آئے گا اس سے میں بھی شہید ہو جاؤں گا. اور فرمایا 10 سال میں نے شہید ہونے کے لیے تو لاٹھی سیکھی تھی کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں, شہید کیا جاؤں. ایسی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں, تب یہ جا کے یہ ملک بنا ہے. اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کریں جو آج ہو رہا ہے, جو ہمارے ہم نے وہ وعدہ بھلایا جو اللہ سے کر کے آئے تھے کہ اللہ ہمیں ایک ملک, الگ وطن دے دیجئے, ہم وہاں پر آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ نے ایسے وقت میں وہ ملک دیا جس رات میں یعنی 27ویں شب کو, اور بزرگوں نے فرمایا کہ اس رات لیلۃ القدر 27ویں شب میں ہی تھی, اس رات میں اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا, اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک بازو تو کٹ چکا, کبوتر کا اب ایک بازو کاٹ لیں اڑ سکتا ہے, پرواز کر سکتا ہے؟ پرواز کے تو ہم قابل نہیں رہے. سچی بات ہے, ایک بازو تو ہمارا کٹ چکا ہے, پرواز کے تو ہم قابل نہیں رہے. اب بچا کچا حصہ ہے, اور اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں, اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. روزانہ بمباری ہوتی ہے, آئے دن بمباری ہو جاتی ہے, دشمنوں کے جہاز آ کے بمباری کر کے جاتے ہیں, وہ اچھی طرح ہمیں تھپڑ مار کے جاتے ہیں. ہم تھپڑ کھاتے ہیں, روزانہ تھپڑ کھا رہے ہیں, تو گویا جو باقی ملک ہے اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی وقت اس پہ بھی کوئی آفت. اور پھر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ, کہیں اب یہ گرمی جو آئی ہے رمضان کی کوئی مثال ملتی ہے, کتنے ہزاروں آدمی اس میں لقمہ اجل بن گئے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کبھی زلزلہ آ جاتا ہے, کہیں سیلاب, اب سیلاب آیا ہوا ہے, کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی سیلاب آتا ہے, کہیں آندھی طوفان آ جاتے ہیں, کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, اموات ہو جاتی ہیں. یہ سب تنبیہات ہیں کہ دیکھو تم وعدہ کر کے آئے تھے, وعدہ کر کے آئے تھے, تم نے ایک وعدہ کیا تھا اس ملک کے بارے میں. اگر تم ولا ان کفر لئن شکر تم لازیدنکم, شکر کرو گے تو ہم نعمت کو بڑھائیں گے, اور اگر ولا ان کفر تم, اور اگر تم نے ناشکری اختیار کی, ان عذابی لشدید, میرا عذاب بہت سخت ہے, ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, بڑی شدید پکڑ ہے. یہ ساری تنبیہات ہو رہی ہیں, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, کبھی زلزلے آ رہے ہیں, کبھی اموات ہو رہی ہیں, ہم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے وعدے پر آؤ, اپنے وعدے پر آؤ, دین کو سیکھو, دین کی محنت کرو. اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اور اللہ کے احکامات پر نہیں آئیں گے, اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں یہ ان چیزوں کو نکالیں گے جو آج ہمارے اندر رائج ہو چکی ہیں, تصویریں اور فلمیں اور ڈرامے اور موسیقی اور انٹرنیٹ غلط استعمال کرنا, یہ ساری چیزیں عذاب کا موجب ہیں, انہی چیزوں سے ہی عذاب آ رہا ہے. ابھی میں چترال گیا, عید کے دوسرے دن ہی چترال میں گیا تھا, عید الفطر کے, وہاں جو حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, کیونکہ ہمارے کوئی 150 طلبہ ہیں وہاں, تو وہ تعزیت کے لیے میرا جگہ جگہ جانا ہوا ان کے گھروں میں, ان کے گاؤں میں جہاں سیلاب کی صورتحال تھی, حالت یہ تھی کہ پتہ ہی نہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر باغ تھا, دیکھیے یہاں پر ہمارا گھر تھا, یہاں پر ایک مسجد تھی, اس کے آثار ہی نہیں تھے. کچھ پتہ تو چلے, ڈھونڈنے سے تو پتہ چلے کہ یہاں کوئی مسجد کے کوئی آثار نظر آ جائیں. اتنا شدید سیلاب تھا کہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کوئی مسجد تھی, کوئی باغ تھا. وہ بتا رہے ہیں یہاں انگور کا باغ تھا, یہاں بادام کا باغ تھا, ناشپاتیاں لگی ہوئی تھیں, فلاں پھل لگا ہوا, کچھ بھی نہیں, گھاس کا ایک تنکا وہاں موجود نہیں. اتنا شدید سیلاب. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح, یہاں گناہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ بتاؤ. میں نے طلبہ کو تنہائی میں پوچھا تو انہوں نے بتایا, بات یہ ہے کہ یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں, بڑے سمجھے جانے والے, دین کے اعتبار سے بڑے سمجھے جانے والے بھی, وہ آج کل یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ شرعی پردہ کوئی چیز نہیں ہے. اور کوئی کہتا ہے مولانا ہے تم مشرف المدارس سے یہ تربیت لے کے آئے ہو, مگر اپنے حد تک رکھو, یہاں یہ باتیں مت کرو, 1400 سال پہلے کی باتیں یہاں مت کرو. کوئی یوں کہتا ہے 1400 سال پہلے کی باتیں یہاں مت کرو. اور پڑوس کے جوان لڑکوں کو پڑوس کے گھر میں جاتے ہوئے بغیر کسی روک ٹوک کے, یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انہوں نے کہا دیکھیے یہ جا رہے ہیں, یہ دیکھیے یہ جا رہے ہیں. اس طرح ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ لڑکے اپنے گھر سے نکلتے ہیں, پڑوس میں چلے جاتے ہیں, وہاں عورتیں نامحرم ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, مگر یہاں کوئی پردے کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. اور یہ لوگ شرعی پردے کو مانتے ہی نہیں ہیں. بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بڑے لوگ, کہ ان باتوں کو یہاں مت کرو, یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس پر اب عمل ممکن نہیں. یہاں ہے تو صحیح, میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا ماننے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں, جو مان رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل ممکن نہیں ہے. مگر کیوں ممکن نہیں ہے, جو ابھی موجود ہیں وہ کر نہیں رہے پردہ. میں نے کہا بھائی عذاب آنا تھا تو ایسی تھوڑی آیا, یہ عذاب سیلاب ایسی تھوڑی آیا ہے. پھر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہمارا یہ مملکت جس کو خدا داد پاکستان کہا جاتا ہے, اللہ تعالی اس کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا, اگرچہ انہوں نے اس وقت اتفاق نہیں کیا تھا, لیکن چرتھاول ہندوستان میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے چرتھاول, وہاں جلسہ ہو رہا تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کے دوران فرمایا, کسی کے استفسار پر فرمایا کہ مسجد کے بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنائی جائے نہ بنائی جائے, یہ اختلاف ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہیں نہیں بھائی یہ جگہ صحیح نہیں ہے, کہیں اور بناؤ یا بناؤ ہی نہیں, یہ اختلاف ہو سکتا ہے مسجد کے بننے سے پہلے. لیکن جب مسجد بن جائے تو اب مسجد جو بنانے کے حامی نہیں تھے ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں. جب مسجد بنی گئی تو اب وہ لوگ جو پہلے مخالفت کر رہے تھے کہ یہاں مسجد نہیں بننی چاہیے, ان پر بھی لازم ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں, اس کو نقصان پہنچنے سے بچائیں. تو فرمایا بس اسی مثال سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان بن گیا تو اب جاؤ پاکستان کو ترقی دو, پاکستان کے لیے کام کرو. یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے الفاظ ہیں. آپ دیکھیے ان کے مسلک میں ان کے کتنا ان کی رائے میں اعتدال تھا. ٹھیک ہے انہوں نے مخالفت کی دلائل کی بنیاد پر کی, ان کے ایک اپنا ایک الگ نظریہ تھا, لیکن جب بن گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نہ اب بن گیا اب اس کے لیے کام کرو. یہ گویا اس کی مثال مسجد سے تشبیہ دی انہوں نے پاکستان کو اور فرمایا اس کے لیے کام کرو. اور یہ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی مملکت نہیں ہے. دیکھیے اسلامی مملکت کی تعریف یہ ہے کہ وہاں کا حاکم مسلمان ہو اور وہ اسلامی نظام شرعی قوانین کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو. ہاں بیرونی دباؤ اور اپنے آقاؤں کی وجہ سے وہ نہ کرتا ہو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن قدرت رکھتا ہے. لہذا اس وقت کے حاکم, اس وقت کی اسمبلیاں, یہ قانون ساز ادارے پوری قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام کو نافذ کر دیں, اگرچہ وہ اپنے بیرونی آقاؤں اور دوسرے کی ان کے دباؤ اور ان سے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا ان سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتے. یہ ایک الگ بات ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان اسلامی مملکت نہیں ہے. لہذا اس کے ایک انچ کی حفاظت کرتے ہوئے بھی کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے, وہ اسلامی مملکت پر مرا ہے. لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلامی مملکت ہے, پاکستان اسلامی مملکت ہے, اور اس کے ایک انچ کی حفاظت کرتے ہوئے بھی کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے, شہید ہے, شہید ہے. لہذا یہ کہنا کہ اسلامی مملکت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے, یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.